أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.
نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما. محترم علماء اكرام معزز سامعين ہمارے محترم استاد و شیخ حضرت مفتی رضا الحق صاحب حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لئے ہے, صلاة و سلام نبی علیہ الصلاة والسلام کی مقدس ذات پر. چونکہ ایک نیا سال کا آغاز ہوا اور شمسی حساب سے بہت سے مدارس دارالعلوم سکول وغیرہ جو ہے جامعات کا بھی افتتاح ہونے والا ہے اس ہفتے کو آئندہ ہفتے کو, تو اس مناسبت سے آج کا موضوع گفتگو امداد المعلمین والمتعلمین. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ اور طلباء کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے تو بعض حقوق جو ہے مشترک ہے استاذ محترم کے لئے بھی اور طلباء عزیز کے لئے بھی. ایک تو یہ ہے, ہم دیکھتے ہیں بخاری شریف میں, مشکات شریف میں, ریاض الصالحین, یہ سب بڑے بڑے محدثین تھے جلیل القدر, سب نے اپنی کتابیں کو شروع فرمائی انما الاعمال بالنیات. تو چاہے ہم مدرس ہوں چاہے ہم طلباء ہوں, تو ہر ایک اپنے دل کو تتولے ہماری نیت کیا ہے. شیخ عبدالحلیم محمود رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور شیخ الازہر بھی رہے, بارہا ان سے بھی ملاقات ہوئی. ان کی ایک عجیب و غریب کتاب ہے سفیان ثوری امیر المؤمنین فی الحدیث, اس میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ایک بہت سارے واقعات کو انہوں نے نقل فرمائے. تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا آپ اپنے ابتدائی مراحل اور طلباء کی زندگی اس وقت کیا, تو فرمایا طلبنا العلم لغیر اللہ فابا ان یکون الا للہ. شروع شروع میں ہماری نیت مخلوط تھی اور گڑبڑی تھی, اور پھر جو ہے اس نور قرآن شریف سے اور حدیث کے برکت سے وغیرہ جو ہے ہماری نیت جو ہے بالکل صحیح ہو گئی, تو ہم ہر ایک جو ہے ماشاءاللہ, یا تو ہم مدرس ہے یا تو ہم طلبہ ہے جو بھی, تو جیسی نیت ویسی برکت, چاہے استاذ ہو چاہے طالب علم ہو, اور جیسی ہم نیت کریں گے تو اسی کی ثمرہ ہم آگے بھی جا کر دیکھیں گے, تو یہ بہت ہی ضروری ہے. اور چاہے دنیاوی چیز ہو یا ہمارے دینی چیز ہو, اس میں نیت کا بہت دار مدار ہے. اس میں دوسری جو ہے جو حقوق مشترکہ ہے استاد محترم اور طلبہ عزیز کے لیے, یہ ہے ہم خود پہچانے کہ یہ علم کیا ہے. آج جب ہم سفر کرتے ہیں ادھر ادھر, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود جو ہم اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں, طلبہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, وہ کہ ہم خود جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہیں. ابھی گزشتہ ہفتہ کا واقعہ ہے کہ کسی نے پیغام بھیجا اور کہا کہ جو ہے کہ میں نے اپنا ایک لڑکے کو جو ہے محاسب اور سی اے اکاؤنٹنٹ بنا دیا, ان کی تنخواہ جو ہے 30,000 ہے وغیرہ جو ہے تقریبا, اور میرے ایک لڑکے کو میں نے حافظ بنا دیا, اب وہ کسی جگہ مدرس ہے امام ہے وغیرہ, تو ان کی تنخواہ 5,000 ہے. تو یہ کیا, مجھے تو افسوس ہے کہ میں نے نعوذ باللہ کہ مجھے تو افسوس ہے کہ میرے لڑکے کو میں نے حافظ بنا دیا. تو ہماری حالت یہ ہو گیا آج کل, یہ صرف نہیں کہ والدین, ہم خود آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں اوروں کو, تو پھر دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے مکانات, ان کی گاڑیاں ہر 2-3 مہینہ ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں, تو ہم کہتے کہ ہم مولوی کیوں بنے, استغفر اللہ, ہم کیوں حافظ بنے. تو یہ احساس کمتری جو ہے ہم خود اپنے مرتبہ کو بھول گئے اور غافل ہو گئے. حالانکہ مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بخاری شریف کی روایت ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین امبے سے وہ ہو جو کہ مدرس ہو قرآن شریف کے, معلم ہو, یا آپ متعلم ہو اور سیکھنے والے ہیں. آپ جا کر اس سند پر جو ہے جستجو فرمائے, آپ دیکھیں گے جو حضرات نے اس حدیث کو نقل کیا ہے وہ سب کام کو چھوڑ کر کہا کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن شریف کی جو ہے حفظ ہو, تفسیر ہو وغیرہ جو ہے, تو اس سے متعلق جو بھی ہو یہی ہمارا مشغلہ رہے گا موت تک. تو ہم ہر ایک یہ سوچے اللہ جل وعلا نے کیسی مرتبہ عطا فرمایا, اور ہم جو ہے چونکہ بجائے اس کی کہ ہم لوگوں کو متاثر کرے ہم ان سے متاثر ہو گئے, تو یہ بہت خطرہ کی بات ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يخشى الله من عباده العلماء. جب آپ مطالعہ فرمائیں گے قرآن شریف کی, اللہ تعالی نے کسی جگہ پر جو ہے یہ نہیں فرمایا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ زیادہ زیادہ مانگے کسی چیز کو بھی سوائے علم کی, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ علم کا مرتبہ کیا ہے. اور پھر حدیث شریف کا جو فضل کی فضیلت ہے, نظر اللہ امرا ان سمع مقالتی فواہا الى آخر الحدیث, کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو کہ حدیث میں مشغول ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے سب سے بہترین ہے ذخیرہ, لیکن جب ہم اس نورانیت الیاذ باللہ سے مسے محروم ہو جاتے ہیں, پھر ہم جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور وہ افسوس رہ جاتے ہیں. پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا مقولہ ہے, اگر کسی کو اللہ تعالی نے قرآن شریف کی علم دی, احادیث کی علم دی, فقہ وغیرہ کی علم دی, وہ خود تو حنبلی مذہب کے تھے, تو فرمایا اور آپ نے اس آدمی کو دیکھا کہ بہت لکھا پتی کروڑ پتی وغیرہ ہو, اور آپ کے دل میں یہ افسوس آیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں, ان کے پاس کچھ بہت زیادہ ہے, الیاذ باللہ. فرمایا پیرانے پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہ گویا کہ ہمارے نس ایمانی غائب ہو گیا. تو ہم سب سوچے ہم کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالی ہم تو اخیار امت میں سے ہیں, اور ہم جو ہے اللہ تعالی نے منتخب فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ایک سنہری موقع ہے, جا کر سیکھو, جا کر اور لوگوں کو سکھاؤ, اور جو ہے ہمارے نظر تو آخرت پر ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم فرشتہ ہیں, دنیا میں بھی تو ہونا چاہیے, لیکن اس کو مقصود بنانا اور ہدف بنانا یہ تو ہم کو زیب نہیں دیتا. تو ہر ایک یہ دوسری چیز, پہلے نیت اور دوسرے جو ہے یہ نہیں کہ ہم متکبر بن جائے, لیکن جو شرف ہو اس کا کم از کم ہم احساس کرے اور احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. تیسرے جو ہے ہم جو ہے دعا کریں اپنے اساتذہ کے لئے اساتذہ طلباء کے لئے اس میں بہت ہی فائدہ ہے اور جو ہے جو بھی ہمارے اساتذہ ہے ہم بالکل ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں آپ دیکھیں گے جو بھی طالب علم استاذ سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہو استاذ ان سے جو ہے ان پر شفقت کرتا تو بہت آگے جاتے ہیں اور جو ہے جو طلبہ دور جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ محروم ہی رہ جاتے ہیں اور جو ہے طلبہ جو ہے ہمیشہ استاذ کو کبھی نہ بھولے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے من علمنی حرفا فهو مولایا وہ گویا تو میرا آقا ہے جس نے ایک حرف سکھایا مجھے اب دیکھیے اور ملاحظہ فرمائے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان کی خصوصیت کیا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ منصب فرضی کیا اور جو ہے کیا وظیفہ تھا مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں یتلو علیہم آیاتہ آپ ان کو حالانکہ اکثر ان میں سے عرب تھے لیکن قرآن کی جو ہے صحیح تلاوت وغیرہ اور وہ یزکیہم ان کو پاک صاف کرنا اندر بھی باہر بھی تو اندر مطلب یہ کفر شرک باہر سب چیزیں اپنے کپڑے اور اندر حسد کبر وغیرہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تو یہ ہمارا وظیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جو ہے سلسلہ جیلن انجیلن ایک زمانے کے بعد پھر ہمارے دور آ گیا تو ہر ایک یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بہت بہترین موقع فرمایا چاہے تعلیم تعلم ہو وہ حدیث کی قرآن شریف کی حدیث کی تصوف کی حفظ کلاس کی جو بھی ہو تو یہ سب جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وظائف میں سے پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں اساتذہ اور حرص علی العلم آپ دیکھیں صحابہ کتنے سفر فرماتے تھے مدینہ منورہ سے دمشق جانا وغیرہ جو ہے چند واقعہ میں عرض کروں حضرت سفیان ثوری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو ہے معاصر رہے تو وہ آئے امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ کے پاس اور فرمایا کہ وہ ایک حدیث ہے آپ کے پاس آپ مجھے بتا دیجئے تو بتا دیا پھر کہا آپ کا نام کیا ہے کہا کہ سفیان ثوری اور میں ادھر سے آیا تو کہا پہلے کیوں تعارف نہیں کیا کہا کہ خشیت ان تموت قبل ان تحدثنی مجھے تو یہ خوف اور خطرہ تھا کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا اس سے پہلے جو ہے آپ مجھے پہلے حدیث نہ دے اور آپ کا انتقال ہو جائے گا تو دیکھیے ان حضرات کی جو ہے کہاں سے کہاں تک معاملہ ہو گیا کہ وہ اتنے حریص تھے قرآن شریف پر حدیث پر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد تھے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا 110 میں اور جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور یہ امام سفیان ثوری کا واقعہ میں سفیان بن عیینہ کا واقعہ میں بعد میں نقل کرتا ہوں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ پہلا عرض کروں ان کی جو ہے پیدائش ہے 118 تو 118 تو اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائے شیخ عوامہ نے یہ واقعہ نقل کیا اور کہا کہ جو ہے کہ وہ آئے وہاں پر اور ان کو پتہ چلا کہ حضرت حسن بصری کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ میں نے سفر کیا اور یہ ایک حدیث جو امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس اور پھر میں واپس جا رہا ہوں تو شیخ عوامہ حفظہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حساب لگایا آنے جانے کا 1500 کلومیٹر کا سفر تھا آنے جانے کا تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے کسی کسی حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا واقعہ وہ آئے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے پاس اور کہا شیخ میں آیا آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس وہ ایک حدیث ہے آپ مجھے سنا دیجئے تو کہا کہ کون سی حدیث تو کہا امراۃ المخزومیہ تو جہاں پر جو ہے وہ مشہور واقعہ بخاری شریف ہوئے رکھی تو اتنے ناراض ہو گئے امام ابن شہاب زہری وہ کنکری لی اس پر پھر پتھر پھینکے کہا کہ کوئی اور حدیث نہیں ملا تجھے تو وہ ایک طرف چلا گیا یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اور پھر جو ہے کہا کہ ایک اور طالب علم وہاں سے گزرے تو یہ شیخ ابن شہاب زہری نے بلایا اور جو ہے وہ سنے نہیں تو پھر اس نے بلایا اس کو کہا کہ استاد صاحب بلا رہے تو پھر بعد میں ان کو بلایا کہا کہ آؤ میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں تو کہا کہ ہم لوگ جو ہے ایسے حریص تھے کہ استاد جو بھی کہے لیکن پھر بھی ہم جائیں گے نہیں ہم ادھر ہی رہیں گے آج اگر ہمارے استاد نے ایک دو کلمات کہا کہ یہ کون آگے ہمارے کبر کی وجہ سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں ہمارے اکابر کو آپ دیکھیں یہ شیخ یونس رحمہ اللہ جن کو آج کل شیخ الحدیث کے نام سے معروف ہے خود مجھے واقعہ بتایا کہ جو ہے ہم حج میں تھے تو میں پوچھتا تھا حضرت سے درود فرمایا کہ حضرت شیخ معاذ کریہ نور اللہ مرقدہ نے کہا یونس یہ بھی نہیں کہا مولانا اور یہ وہ سب القاب یونس تم تو بہت متکبر ہو تم تو بہت متکبر ہو یہ حضرت شیخ نے شیخ یونس کو فرمایا حضرت خود فرمایا تو بس سنتا رہا تو کہا کہ میں تو بس خاموشی سے سنتا رہا اور پھر حضرت نے دیکھا کہ میرا کوئی جواب کچھ بھی نہیں تو پھر پرچی نکال دیا جیب سے کہا یہ لے لے آپ کے لیے خلافت ہے دیکھیں یہ ہے تو ہم خود سوچے ہم کہا اس زمانے میں آج کل جو ہے مصیبت ہے نتائج کا اعلان ہو گیا ہے اور جو ہے فلانا بچہ فلانا ہمارے خاندان میں ہمارے فیملی میں سب کچھ ہے تو پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود الٹے سیدھا مشورہ دیتے ہیں لڑکی کا ہو تو کہا کہ ہاں تمہارے بہت بہترین پاس ہے تم چلے جاؤ یونیورسٹی ہم خود جانتے ہیں وہ یونیورسٹی کے حالات کیسے ہیں اور پھر کیا سیکھے گی اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو حیا چلی جائے گی یا بکر ہی نہیں رہے گی اور صحیبہ بن جائے گی اور یا مرتد بن جائے گی یہ کتنے حالات ہمارے سامنے ہیں حضرت شیخ ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ کا ایک بہت پیارا جملہ فرمایا شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کہا کہ میں اس آیت پر اتنا غور کرتا ہوں بل الدار کا علم ہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عموم اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ جل والا نے بل الدار کا علم ہم فی الآخرہ جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے حضرت ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے بڑے شیخ 99-31 دسمبر کو حضرت کا انتقال ہوا اور پھر 27 شب کو جو ہے میں تھا وہاں پر حرم شریف میں اللہ کے فضل سے شیخ عبداللہ سبیل نے غائبانہ جنازہ نماز پڑھائی اتنے بڑے آدمی تھے جمعے کے روز روزہ کی حالت میں رمضان میں سورہ یاسین سورہ کہف سے فارغ ہو کر اور پھر اللہ کے پیارے ہو گئے شیخ ابو الحسن ندوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا میں یہ ترجمہ کرتا ہوں بل الدار کا علمہم فی الآخرہ ان کا جو گویا کہ علم اگر ہم علم کہیں تو وہ پنچر ہو گیا ہے آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تو آج ہم خود اپنے خاندان والوں کو کیا کیا چیزیں کی ترغیب دیتے ہیں کہ بجائے آخرت کے قریب آ جائے وہ اتنے دور چلے جاتے ہیں پھر یہ زمانہ تو انٹرنیٹ کے ہے ہر پہرے کے پاس جو والے سیل فون ہیں پھر کہیں گے تم مولوی لوگ ادھر ادھر کی الٹی باتیں کرتے ہو دیکھو یہ مسئلہ تو یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے اور ہم نے ان کو ترغیب دی شروع میں بل الدار کا علم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا پھر وہ اتنے تشکیک اور شکوک اور شبہات پیدا کریں گے اور پھر دول اور مدل ہمارے ملک میں آپ دیکھیں آغا خان والوں جو پکے 100% غیر مسلم ہیں انہوں نے سینٹر میں جو ہے ایک سینٹر مرکز کھولا کریڈل آف نالج یہ نام ہے تو ہم میں سے جو ہے ایک تو یہ ہم کو پتہ بھی نہیں اکثر کو اور جن کو پتہ ہے وہ خاموش رہتے ہیں اور پھر جو لوگ جو اپنے آپ کو بہت روشن خیال سمجھتے ہیں وہ کہتے کہ نہیں یہ دارو وغیرہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں ہم ایسے معاہد میں جانا چاہیے اور وہاں علم حاصل کریں گے تو پھر کیا شیعوں کو دیکھو قادیانی کو دیکھا احمدی کو دیکھے تو یہ فرق کے باطلہ تو استاد جی ایک تو مربی ہونا چاہیے آج مصیبت یہ ہے اکثر و بیشتر ہمارے مدارس دارالعلوم میں استاد تعلیم تو بہت دیتے ہیں لیکن جو ہے تربیت بہت کم ہوتی ہے تو تربیت یہ ہے کم از کم طالب علم کے ذہن میں یہ تو ڈالو کہ بھائی کسی نے تجھے سوال پوچھا تو یہ کہو لا ادری طالب علم کے لیے یہ کہنا وہ تو گھر گیا دورہ حدیث کا طالب علم ہے مشکات اطلاع مولوی صاحب یہ مسئلہ ہو چھے آئی چھے یہ مسئلہ گجراتی میں میمن میں جو بھی اس کو پوچھا اور ان کو مسئلہ کا پتہ نہیں کہا کہ حاجی صاحب اس مسئلہ میں اتنا اختلاف ہے تو اگر میں تقریر کروں ایک گھنٹہ لگ جائے گا ان کو کچھ پتہ نہیں ایسے الٹا سیدھا وہ لا ادری کہنا ان کے لیے مصیبت ہے حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ کے حالات اب ملاحظہ فرمائیں آپ دیکھیں گے 30 مرتبہ 36 مرتبہ وغیرہ حضرت فرمائیں گے تو جو ہے کتنے مرتبہ لا ادری تو نصف العلم ہے وما اوتیتم من علم الا قلیلا تو جب ہم مدرس ہو تو صرف تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو, اس طلبہ کو جو ہے تربیت کی بھی ضرورت ہے. ہم روحانی والد ہیں, والدین نے ہمارے حوالہ کیا, تو ہم دیکھتے ہیں یہ ایک خامی ہے ہمارے مدارس میں اکثر و بیشتر کہ صرف تعلیم کی توجہ ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ, حضرت کو ہم نے بہت غور سے دیکھا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم تھے اور یہ حضرت معتامر بڑے جلیل القدر خلفاء میں سے, فرمایا کرتے تھے مجھے اس ہمارے دارالعلوم میں مجھے کوئی ابن حجر اور یہ ایسے محقق آدمی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو ایسے آدمی مدرس کی ضرورت ہے جو کہ صاحب نسبت ہو, ان سے کام بہت چلے گا. دیکھیے یہ ہے کہ عاقبت اندیش لوگ کتنے دور سوچتے تھے. تو یہ ایک چیز استاد ہو ہمارے لیے سب کے لیے, چاہے ہم اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں تو یہ طلبہ کے, میں ہمیشہ کہتا ہوں انگلش میں کہ ہمارے یہاں سی سندرم ہے, سی سندرم, وی گیو دیم کلوتھنگ, وی گیو دیم کیش, وی گیو دیم کمپیوٹرز, وی گیو دیم سیل فون, وی گیو دیم کارز. جو سب سے بہترین خوبی تھی سی کے ساتھ وہ تھے ہم نے کچھ بھی نہیں دی, اور وہ کیا, مصطفیٰ حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, ما نحل والد نحلا احسن من ادب حسن, کہ سب سے بہترین قیمتی چیز جو والد صاحب نے عطا کی اپنے اولاد کو, تو یہ ہمارے اولاد ہیں, تو جو ہے بہترین حسن خلق. تو کون, میں پوچھتا ہوں والدین کو, آپ نے کب باتیں کی اپنے بچے کے ساتھ, بچے کے ساتھ وہ کچھ باتیں کرے بس لے لو 100 رین 500 رین اور جاؤ جاؤ کھیلو. ہم ان کی محبت خریدتے ہیں, ان کو قیمتی ٹائم نہیں دیتے, اس وجہ سے وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور پھر غلط جگہ پر جاتے ہیں, پھر ہم جب بدنام ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور. کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں, تو ہم ہر ایک یہ سوچے, آخر میں جو ہے ہم یہ سوچے کہ یہ طلبہ ہمارے جو ہے, ہم سب طالب علم ہیں حضرت کے الحمدللہ, اور حضرت نے اس عمر میں بھی آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت بیمار ہے, بینائی بھی کمزور ہے, گھٹنے کی تکلیف ہے, لیکن روحانی طاقت, اللہ سے تعلق اور یہ سب چیزیں, دل کا ولولہ, دین کا ولولہ دل میں ہے, تو ہمارے جو ہے ہم کو ہمارے دلوں کو سیراب فرماتے, تو ہم بھی حضرت کے لیے خاص دعا فرمائیں. ہمارے جتنے اساتذہ تھے, حضرت بن نوری رحمہ اللہ کا واقعہ میں عرض کروں, ہم تھے وہاں نیوٹن مدرسے میں اس وقت, حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حضرت ہردوئی والے تشریف لائے تھے, تو وہاں پر کچھ بات چیت چلی ہوئی اور جو ہے وہ وتر کے بارے میں اور رکعتین بعد الوتر, وہ تو خیر. پھر اس کے بعد حضرت بن نوری نے ایک دعا فرمائے, کہا کہ پانی پینے کی دعا یہ ہے. یہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ جب بھی یہ واقعہ نقل کرتے تھے, ہم نے خود سنا, تو کہا کہ حضرت بن نوری ہمارے استاذ ہے, ہم نے یہ دعا حضرت سے سیکھی. ہم میں سے کون کرے, اگر کسی نے ہم کو کچھ سکھایا کہا کہ ان کا نام ہم کیوں لے, ان کا نام روشن ہوگا, ہم کہیں گے بے یہ تو ہماری تحقیق ہے, یہ تو ہمارے جستجو ہے, ہماری محنت اور کاوش ہے, تو یہ سب ہمارے گڑبڑی. تو آخر میں یہ ہمارے دارالعلوم, ہمارے مدارس, یہ قلعہ ہے دین کے, اور اس زمانے میں تو غنیمت ہے پوری دنیا میں, لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو خیال نہیں کیا تو ہم دیکھتے ہیں اندلوس میں کیسے کیسے دارالعلوم تھے, مدارس تھے. میں ابھی ہو کر آیا ازبکستان, آپ جا کر دیکھے جتنے بھی دارالعلوم پرانے تھے سب ویران پڑے ہوئے, تو کتنے محقق مدقق سب نکلے. دو واقعہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالے, امام شافعی رحمہ اللہ کی لڑکی صاحبزادی فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد کے لیے ایک رات میں 70 مرتبہ جو ہے وہ روشن لگائی, اور جو ہے تاکہ والد صاحب مطالعہ کر سکے, 70 آپ کو پتہ ہے تکثیر کے لیے, تو کہا کہ جو ہے والد صاحب کو جو ہے رات کو بھی نیند اتنی کہ اتنا غلبہ تھا علم کا, اٹھ جاتے تھے اور روشنی کی ضرورت تو میں جو ہے انتظام کرتا تھا اور پھر مطالعہ فرماتے تھے, پھر جا کر سو جاتے تھے 70 مرتبہ ایک رات میں. محمد بن یوسف فربری جو ہے جو بخاری کے روات میں سے ہیں اور ان کی نسخہ ہم استعمال کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے میں گیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے مکان, ایک روز ہم بالکل اکیلے تھے, تو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ آرام فرمایا, کہا کہ اس رات کو 18 مرتبہ اٹھ گئے اور میں نے بندوبست کی اور انتظام کیا روشنی کے لیے, کہا کہ میں تو حیران تھا کہ ہم تو آرام سے کوئی بھی خلل ہو تو ہم کو ناراض کی یہ تو ہمارے استاذ محترم 18 مرتبہ ایک رات میں اور جو ہے تحقیق کی لکھ دیا یہ وہ سب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے معمولات آپ فرد دیکھئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جیب میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے کاغذ دائری ہوتی تھی فرماتے تھے جب چہل قدمی ہو یا جو بھی ہو ذہن میں کچھ آیا نکال دیا اور اس کو درج کر دیا تو یہ ہے ہمارے اکابر تو اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم جو ہے ایسے معلم ہی بنے ایسے طلباء بھی بنے اور ایک چیز بس یہ آج کل کروں یہ عورت حضرت خواتین ان کے جو ہے بھی وہ کہتے ہیں مرید بننا ہے ہمارے تم بھی کہتے ہیں ہمارے مرید ایک ہے ہمارے بیوی مرید ہے بھی تم کو کہاں مرید بنائیں گے وہ یہ سب جو تو خیر وہ تو دوسری جو ہے تو وہ فون کرتی ہے ادھر ادھر پھر کہتی ہے کہ میں تو عالمہ ہوں کہ وہ تم بس رک جاؤ بھی جس دن تم نے یہ دعویٰ کیا میں عالمہ ہوں اور یہ ہوں یہ ہو اسی وقت سے گھر بری ہے تمہارا گھر بھی نہیں چلے گا تم شوہر کہے گا تم کہے کہ تم جاہل ہو میں عالمہ ہوں تو جب تک ہم جو ہے اپنے آپ کو ہمیشہ طلبہ ہی طلبہ سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ کو سب ہمارے اساتذہ جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کو بال بال مغفرت فرمائے جو بقید حیات ہے اللہ تعالیٰ ان کو عافیت صحت عطا فرمائے وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وبعد محترم محبوب حضرت مفتی صاحب سینئر علماء کرام بیلوڈ فرینڈز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وی تھینک اینڈ پریز اللہ عز و جل بائی میکنگ اس ان دی امہ آف ہز موسٹ بیلوڈ اینڈ حبیب سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل ہیز گیون اس دس گریٹ نعمہ آف ایمان اینڈ دس پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ دین دیٹ دین دیٹ از ناٹ ان نیڈ of any additions, alterations, changes in its basic essentials. Yes, we have the usul and the principles whereby new situations, we can derive injunctions for every new situation that arrives. But this deen in its essence, as our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam has said that I have left you on this deen, it is very clear cut, it is straight, it is complete, it is perfect. Like night is night and day is day, that is emphatically the cleanliness and the purity of this deen on which I had left you. Allah Ta'ala, approximately 80 days before Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's departure from this dunya, in the Hajjatul Wada, on the day of Arafat, the plains of Arafat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saying his farewell advices to the Ummah, is given that verse, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Today I have completed for you your deen. I have perfected my favor upon you, and I am pleased with Islam in its incorporation of all its various injunctions as the only way acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala after the coming of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. It is a complete and perfect way of life. Every injunction of Allah Azza wa Jal is filled with perfection of His great wisdom. And in every injunction of Allah Ta'ala, there is great rahmah and mercy of Allah Azza wa Jal. So it is our duty, responsibility that we adhere to deen in its pristine form. As Mufti Sahib has alluded, the setting up of various organizations, now for example, the Aga Khani, one of the plots of the enemies of Islam, as they would say, one is waging physical battles against the Muslim Ummah, oppression in various parts of the world by the various forces of evil that have connived, be it the open enemies, be it the munafiqeen from within the ranks in the name of Muslims, but the harm that is being caused to the Ummah in places like Syria, Iraq, Afghanistan, Palestine, many, many other parts of the world. So one is the open battle on the battlefields, but probably even more dangerous, what they would term as the battle for hearts and minds. In other words, to turn Muslims away from adhering to Islam in its original and its pristine form, as they would call it, a watered down, a liberal, a modern form of Islam. And this is not something new. These efforts have always been in place. Allah Ta'ala tells us about this in the Quran Azim, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, that as much as you try and reach out, they will only be absolutely pleased with you when you forsake the deen of Islam. However, Allah Ta'ala warns time and again in the Quran Kareem not to succumb to those temptations. And we know that in these times, there are the various movements, organizations. The greatest challenge to Iman is the challenge of modernism, of liberalism. And we see the Quran giving us directives that when these propositions are made for Muslims to turn away from deen, to make compromises in the usul and the basics of deen, how strongly Allah Ta'ala comes to the fore in the words of Quran. Allah Ta'ala says, وَلَيْنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, that if you succumb to their whims and fancies in compromising your deen, وَلَيْنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, after you have been given this complete and perfect knowledge of deen, remember, once you have made that compromise, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا نَصِيرٌ, and Allah Ta'ala's anger descends, and there is no helper and assistant to save you from Allah subhanahu wa ta'ala's anger. Verses such as the surah قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, the verse recited in the opening, all of these verses were revealed circumstances when compromises, outreach of compromises were put forward. Various delegations would come to Rasul sallallahu alayhi wa sallam when the kuffar of Makkah had attempted physically to stop the spread of Islam. They then used other ploys as well. They would come and put forward compromises. They would say, for example, to Rasul sallallahu alayhi wa sallam, if in this invitation towards this deen of yours, your objective is leadership, tell us, we will put the crown of Arabia on your head and you will be the leader of the entire Arabia. If your objective is women, we will get you married to your choice of the most beautiful woman in the entire Arabia. If it is the amassment of wealth, we will amass such wealth that nobody will be on equal par with you financially. And putting forward various proposals, sometimes they would say that let us reach a compromise in our religions, that one year we worship according to your religion, the next year you worship according to our religion. We have this mutual interfaith, the putting together of various religions, and we live thereafter happily ever after, so as to say that there is no longer any persecution, no longer any threats of violence against you, and we live united as one community. The slogan of unity based on batil, obviously, is there is no compromise in it. Sometimes they would come and only put forward this little bit and say that all we ask of you is that just once touch our idols with veneration and all the persecution to your companions will stop. In response to this, Allah Ta'ala revealed, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, and the various verses mentioned. So this deen Allah Ta'ala has given to us, it is absolutely perfect, it is absolutely pure. We look at Judaism and Christianity, that when the Jewish community were as a minority in Europe facing persecution, one of the strategies they had adopted to try and fit themselves into European society is make compromises in the religion. For example, approximately 100 years ago, they officially gave a religious decree banning polygamy so that they do not stand out as something different in European society, various other alterations to the deen. And we know that obviously this was a failure because the persecutions continued. A person by the name of Moses Mendelssohn is one who had initiated such changes in Judaism. We see in Christianity in the very early stages, very shortly after Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, Paul comes along and starts to spread deviant ideologies, attributing divinity to Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, and that is why most forms of Christianity found today technically are called Pauline Christianity. Again, that such changes were brought about that there is no way to distinguish the original and the pure teachings of Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam in the various forms of mixing. So Allah Ta'ala has given us this perfect and pure deen. It is for up to the day of Qiyamah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam has prophesied that there will always be a group in my ummah who remains on deen in its original state. We make the effort and the dua that Allah Ta'ala keeps us amongst them. Allah Ta'ala says, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ, we have given you this perfect way of life in the various injunctions of Shari'at. And what is Shari'at? Subhanallah, the beauty of Quran, the depth of the Arabic language, Shariat, originally in the Arabic, in the origins of Arabic, in classical Arabic, Shariat means ما يرده الناس من المياء والأنهار, an oasis, for example, in a desert where there are limited means of water, you will have an oasis, you may have a spring, you may have a river. So people will come there in big numbers for themselves, for their livestock. The survival is on water, so people will come there in big numbers around it and take the benefit of that water. So Shariat, our Shariat, the various injunctions in all aspects of our lives is just like that water oasis. Just as people cannot survive without water, ruhani, spiritually, we cannot survive without the injunctions in the deen of Islam. Allahu Azza wa Jal give us tawfiq. And let us be wary at all times, these various movements, sometimes even the name of Islam, spreading deviant ideologies, compromising the basics of deen. Allahu Azza wa Jal protect us. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
درمنزے ہمارے مولانا احمد پارک صاحب تشریف لائے ہیں, وہ اپنے ارشادات فرمائیں گے, نصیحتیں فرمائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده و نصلی و نسلم على رسول الکریم, اما بعد. I feel really ashamed to sit in front of senior people and speak. I think apart from our honorable audience being senior to me in ilm and amal, most are also senior to me in age. Nevertheless, it's the hukam of Hazrat Mufti Sahib. So I'll just share one nasihat of Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiallahu an. We all are aware of the greatness of the Sahabi Abdullah bin Mas'ud radiallahu an. Being Hanafi, we are, most of us being Hanafi, we are linked to him and indebted to him. Our entire madhab is largely based on the teachings of Abdullah bin Mas'ud radiallahu an. His student, Ayidullah bin Idris al-Khawlani rahimahullah, he says that on one occasion, Abdullah bin Mas'ud radiallahu an addressed us, and he said, عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَن يُرْفَعَ, that acquire the knowledge of deen before the knowledge of deen is taken away. And thereafter, Abdullah bin Mas'ud radiallahu an explains how the knowledge of deen will be taken away, especially in today's time. If we look at it, books that were makhtoot and were unpublished for so many years are published. Kitabs which previously the ulama didn't have access to, we have access to these kitabs. The amount of information that's available, etc. So it makes it quite difficult for us to understand how will knowledge be taken away. But Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu explains that فَإِنَّ مِنْ رَفْعِهِ أَيُّقْبَضَ أَصْحَابُ, that when the people of knowledge, when the ashabul ilm, people who have deep understanding of deen will be taken away by their passing away, this will be the way that deen will be taken away. The knowledge of deen will be taken away. So there will be knowledge, but the true understanding of that knowledge will be taken away by the people of knowledge passing away. So people may have information, like how we find nowadays, information, there's an explosion of information, there's so much of information. But that information takes a person many a time in the wrong direction. People go into various wrong directions, various wrong ideologies, etc., because of the abundance of information that they have at their disposal. So the true understanding of that ilm is acquired from the people of knowledge, from the Ahlullah, from our seniors, our akabir. Alhamdulillah, we have the honor and we have the benefit of Hazrat Mufti Sahib being here. So we need to take advantage of it, because that true understanding of deen will only be acquired from these people. And Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an is explaining the same thing. Many a times we are wakabir speaking these things, and sometimes the doubt comes in our minds that this is something from India, something that started off in Darul Diyoban. Maybe it's not something from among the Sahaba radiallahu anhum. But here a great Jalilul Qadr Sahabi, like Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, is explaining that this is the manner in which you will get that understanding of deen. And when these people will be gone and they will be uplifted and they will be taken away, then that true understanding of deen will not be there. And then he explained something very important. And perhaps the link between this statement and the previous statement is that when ilm is not acquired from the people of ilm, then a person will go into wrong directions with that same ilm. And that is what Abdullah Masud says, وَإِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعْ وَالتَّنَتُّعْ. He says that stay away, be careful from new innovations, from things which are started off in deen. One is, we know bid'ah, certain things that we term as bid'ah. But this is not the only bid'ah. There are so many other type of bid'ah, of innovations, different new methods, which are against deen, which are against the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which are used and which are innovated in different times, especially in our times, newly innovated manners and methods. So Abdullah Masud radiallahu anhu says, stay away from this. Yesterday we had the privilege of sitting with Hazrat Maulana Shabir Sahib Dhan Barakatuhum, and Hazrat Maulana was explaining that when we hold firm onto deen and onto the mizaj of our akabir, etc., then people tell us that you are backward. So he says, we need to tell them, yes, we're not only backward, we want to take people back 1,200 years. That's how far back we want to take people, to the era of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Abdullah ibn Masud radiallahu anhu is saying, إِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعُ. New methods, etc., stay away from it, be careful. And the link perhaps is, when we hold firm to our akabir, to our seniors, then the true understanding of deen will come to us, and then we will not be impressed by new innovations, new methods, etc., will not impress us. We will not suffer an inferiority complex, as Hazrat Mufti Abdul Qadir Sahib had explained. Many a times we suffer an inferiority complex, that others are doing this, others are so progressive, and we are so backward. Our whole method of teaching, our Darul Uloom system, etc., is so backward. So Abdullah ibn Masud radiallahu anhu explains this also. He says, عَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ. Hold firm to the old way. Hold firm to the old way. People may call it the camel age, or whatever they may call it. But he says, hold firm to this. One, he said, إِيَّاكُمْ وَالتَّبَدُّعُ. Stay away from new methods. And وَالتَّنَتُّعُ. Tanattu' means to delve too deep beyond a person's reach. So sometimes what happens, a person, when especially when he goes into self-study and trying to understand things on his own, then he goes beyond where he's supposed to be going. And then he starts asking questions he's not supposed to be asking. He starts coming up with certain new types of tahqiqat or research, which is not in keeping with the research and the tahqiqat of our elders. So the importance of holding firm to these people. And alaykum bil atiq, hold firm to these old methods, the way of the akabir, the way of our seniors. There's a lot of salamati, a lot of hifazat, a lot of protection in it. Maybe we may not progress in terms of the usage of the word in today's time. We will not be progressives. But inshallah, in holding firm to these people, there will be a lot of salamati and hifazat. Hazrat Mufti Mahmud Sahib Rahmatullah Ali used to say that people say, ke hum tang nazar hai, that we are very narrow-minded. We are very, very narrow-minded in our teachings, parda, etc. So we are narrow-minded. He says, tang nazri bad nazri se behtar hai. That being narrow-minded is better than tang nazar. Obviously, we translate as narrow-minded, but the literal meaning will be that narrow vision. So narrow vision is better than being bad vision, looking at haram, etc. So many a times it happens when a person feels that, you know, we need to be progressive, and we need to break down certain barriers that we have. Many a times we find that there are many problems that come thereafter. Once we were sitting in one area, and one alim, he was saying, we have this, people say these kind of things. He says, you know what, I found one riwayat in Riyadus Saliheen. He's telling another alim, I found one riwayat in Riyadus Saliheen, where a male is relating from a female. A male is narrating from a female. So obviously, his matlab was quite clear, which means that there doesn't need to be parda between males and females in teaching, because how it happened. So I told him, you're finding one, there's many others like that. But I told him, at that time there was a certain person, famous celebrity, famous scholar, so-called Islamic scholar, who there were certain allegations against him made, and these things are becoming quite evident nowadays with the Me Too hashtag, and I'm sure many of us may have even read the article that regarding Wall Street and what kind of measures they are even speaking about implementing. So these are all explaining the same thing, coming back to the original, that there's hifazat in us being tang nazar. There's hifazat in this. So I told Al-Alim, no problem. It's, if you want to choose this way and you want to end up like this celebrity, it's your choice. So he said, no, astaghfirullah, astaghfirullah, how can we do something like that? So I said, this is the natural end result of it. It's a natural end result of it. Therefore, there's hifazat in us holding firm to these old ways of our akabir. It may seem old, it may seem so simple, but these are tried and tested ways. And then Abdullah ibn Masud radiallahu anhu finally says that فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ, that in future there will be people يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. He says there will be people who will be claiming to be calling to the kitab of Allah subhanahu wa ta'ala. So people claiming to be following deen, following the Quran, following the sunnah, various slogans people will be making, and people will think that they are following deen. But وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, they won't realize that they have actually thrown it behind their backs. So again, the hifazat and the way of us following deen with the true mizaj of deen, with the true mizaj of the sunnat and the understanding of the sunnat, the correct application of deen is in us holding firm to our elders. May Allah subhanahu wa ta'ala keep the shade and the saya of our elders over us for a long time. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit from these elders. One muzakara, recently it came up in some discussions that many a times, alhamdulillah, we come and sit by our elders. We sit in their majalis, we benefit from their majalis. But sometimes what we don't realize is that in order for us to correct ourselves and to make correct islah of ourselves, islah of our thinking, then sitting in a majlis is not sufficient. Yes, it has to be there, but sitting in a majlis is not sufficient. We will have to relate to our elders as well. So we have any problems in our life, then we relate to them, we ask them, this is the situation, how I should be behaving in this way, this is something that has come up, and how I should be responding. And in this way, when we relate to our elders, then we will get direction. And then sometimes what happens is, in a majlis, there's am nasihat that's given, general advice that's given. But sometimes maybe our situation may be different, and we need to relate our situation to the elder for us to get direction regarding that situation from our elders. If you look in the lives of Sahaba radiallahu anhu, it was very common, very, very common, that they would come and explain their halat, their spiritual condition to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Again, this is not something which is started off by our mashayikh, but it was very common among Sahaba radiallahu anhum. Just ishara to a few incidents, the Sahaba come and they say, "Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna ay yatakallama bihi." That we are experiencing such doubts that we're even feeling difficult to say these things. So they came and explained it, and Nabi sallallahu alaihi wasallam explain to them that there's no need to worry about it. So sometimes what happens is, we feel something is a major problem. We feel it's a major problem, but actually there's no problem in it. It's something which we don't need to worry about it. So when we relate to our elders, and our elders will explain to us, sometimes we feel, all right, if I felt it to be a problem, but it wasn't a problem, what's there? I felt it to be a problem, so I made certain steps I took in order to remedy it, but it wasn't a problem. Hazrat Thani Rahmatullah Ali, on one occasion, someone told him, wrote to him, that I've understood this tasawuf. I've understood it. It's two things, ikhtiyari and ghair ikhtiyari. Certain things are within our choice, certain things are not within our choice. So whatever is within our choice, we need to worry about it. Whatever is not within our choice and volition, we don't need to worry about it. So when I've understood this, when I've understood tasawuf, then why do I need to go to a sheikh? So Hazrat Thani Rahmatullah Ali explained that sometimes غير حاصل کو حاصل سمجھیں گے. And sometimes the opposite, حاصل کو غير حاصل سمجھیں گے. Sometimes a person doesn't have the thing, for example, it's tawadu or ihsan, whatever it may be, a person doesn't have it, but he feels he has it. Because we are basing it on our own understanding. So we feel that we have it, it's a problem. Because then we won't make any effort in acquiring it. And he says sometimes a person has the thing, he has it, but he feels that he doesn't have it. And this is also a problem. Because then a person will feel that this is something which is so difficult to acquire, that I can't, it is beyond our reach, it is beyond human istita'at and human volition to acquire this thing. So both are detrimental, where a person doesn't have something and he thinks that he has it, or he has something and he feels that he doesn't have it. So in relating to our mashayikh and our elders, inshallah we'll be able to understand these things. As we explained, Sahaba radiallahu anhum, there are many incidents of this nature. This one incident, then the incident of Nafaqa Hanzala radiallahu an, where he felt he had the fear of nifaq. Then the incident of that young sahabi who came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he asked ijazat, he asked permission to commit zina. So something which we can't comprehend, if someone has to come and tell us that, we'll become so upset. How can we even say something like this? But that sahabi came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again relating the spiritual conditions to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and thereafter Nabi sallallahu alaihi wasallam gave them advices accordingly. And not only that, another great benefit of relating to our kabir and our seniors is that we will get their du'as. Their du'as will be with us, and sometimes because of their du'as, that problem would be solved. Like this sahabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam explained to him, and then thereafter Nabi sallallahu alaihi wasallam made du'a for him. Allahumma hassin farjahu, Allahumma ghfir zambahu wa hassin farjahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam made du'a for him, and because of that, the sahabi was very, very far away from, and he had great hatred for the sin of zina. That was the barakat of relating. So, just to recap, we had explained that advice of Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu about acquiring knowledge from the people of knowledge and from our elders, and the benefit of it, and staying away from new methods, holding firm to the old ancient ways of our kabir and our elders, and this hifazat and salamati for us in this protection in this, and thereafter the one fear that can happen if a person doesn't hold firm to these elders is that a person may feel that he's following deen, but actually he's not following deen. And then the aspect of relating to our seniors, and the benefit of relating to our seniors, that our problems will be attended to, and we will acquire the du'as of our seniors. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to benefit greatly from our elders. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me for my gustakhi, for speaking in front of seniors. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the Mufti Sahib a long life and afiyat, and allow us all to benefit from him. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد محترم دوست و احباب اور علماء کرام آپ نے علماء کرام کی نصیحتیں ارشادات سنی اور یہ مضمون بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کو دین اور علم کے کام میں لگایا ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر بڑا انعام اور احسان کیا اپنے آپ کو کم حقیر اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی نہیں تمام انبیاء علیہ السلام کا وارث بنایا ہے العلماء ورثة الانبیاء ایک نبی نہیں سب انبیاء کے وارث ہیں اور ایک نازک اور باریک کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے تاکہ ہم وہ انجام دیں اور یہ حدیث تو آپ اور ہم سب کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا علم دے دیں قرآن کے علم میں حدیث کا علم اور دوسرے علم سب آگئے اس لیے کہ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے قرآن کریم کی تشریح کے لئے حدیث ہے تو قرآن کریم میں حدیث بھی ہے قرآن کریم کے اندر عقائد کی تشریح ہے تو قرآن کریم علم کلام اور علم عقائد کی بھی کتاب ہے. قرآن کریم میں احکام ہیں, یہ کرو یہ مت کرو. قرآن کریم میں فقہ اور اصول فقہ بھی ہے. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. سب علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھے ہیں, اس کی تشریح کرتے جاؤ. تقاصر عنه أفهام الرجال, لیکن لوگوں کا فهم اور ذہن اس تک نہیں پہنچتا. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اور دین کا علم دے اور پھر وہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے معمولی چیز کو بڑا سمجھا اور بڑی چیز کو معمولی سمجھا. قرآن کریم کا علم جو بہت بڑا ہے اس کو معمولی سمجھا, اور دوسری علم جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں ان کو زیادہ اور بڑا سمجھا. اور ہندوستان کے ایک عالم دین فرماتے تھے کہ جو لوگوں کو پیسہ ملتا ہے, رین ملتے ہیں, ڈالر ملتے ہیں, پونڈ ملتے ہیں, یہ سب چیزیں نہ کھانے کی ہیں, نہ پینے کی ہیں, نہ پہننے کی ہیں. ڈالروں کو نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ پہن سکتے ہیں. ان سب کا مقصد نعمتوں کو حاصل کرنا ہے تاکہ ان کی ذریعے سے نعمت حاصل ہو جائے. نعمت حاصل کرنا جب اس کا مقصد ہے, اور اللہ تعالیٰ علماء طلباء کو نعمتیں خوب دیتے ہیں, تو جو دراہم اور دنانیر کا مقصد ہے, جو روپے پیسے کا مقصد ہے, وہ ان کے پاس موجود ہے. جب وہ موجود ہے تو اگر وسیلہ نہ ہو تو کیا حرج ہے. سب سے اچھا پہنتے ہیں, سب سے اچھا کھاتے ہیں, سب سے اچھا پیتے ہیں. جس کی مفتی عبدالقادر صاحب نے جو بات کی اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ اس ملک میں سب سے بہت زیادہ بڑی تنخواہ جس کی ہے, سب سے زیادہ تنخواہ, اور جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے, تو آپ ان سے پوچھئے کہ دنیا میں وہ زیادہ گھومے ہیں یا مفتی عبدالقادر صاحب, جبکہ ان کے پاس اتنا کچھ نہیں, ان کے پاس سب کچھ ہے. تو جو مال کا مقصد ہے وہ حاصل ہے تو اور کیا چاہیے. ہم خود بالکل معمولی لوگ ہیں, لیکن ہر سال مختلف ممالک سے فرمائش آتی ہے, حکم آتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا جانے کا. کبھی نفس کی خواہش پیدا ہوئی تو ایک جگہ چلے گئے, ورنہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. تو جو مال اور دراہم کا مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے تو اور آدمی کو کیا چاہیے, اور جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی مال کی وجہ سے مصیبتیں پیدا ہو جاتی ہیں, ان کی حقوق کو ادا نہیں کرتا, مستی پیدا ہوتی ہے. مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے علم کی لائن کو چھوڑ دیتے ہیں. تو مال نہیں ملا اور مال کا مقصد مل گیا, بس یہ کافی ہے. تو ایک شاعر کہتے ہیں, النار آخر دینار نتقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري والمرء بينهما ان کان ذا ورع مقسم القلب بین الہم والناری. کہتے ہیں النار آخر دینار نتقت به یا نتقت به, جس دینار کے اوپر تم تلفظ کرتے ہو اس کے آخر میں نار ہے. اگر اس کو غلط استعمال کیا, دینار کو غلط طریقے پر کمایا, غلط طریقے پر خرچ کیا, اس کو قارون کی طرح خزانہ کیا, اس کی زکاة ادا نہیں کی, اس کی صدقات ادا نہیں کیے, یہ آپ کے لئے نار بن جائے گا. اور یہ تو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جس نے مال کا حق ادا نہیں کیا تو جو مال ہے اور خزانہ ہے وہ اس کے کندھوں پر لادا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا. اونٹوں کا کی زکاة ادا نہیں کی تو اونٹ اس کے گردن پر بڑھ بڑھاتے رہیں گے. گائے اور بیلوں کی زکاة ادا نہیں کی تو اس کے کندھے پر چیختے رہیں گے. بھیڑ بکریوں کی زکاة ادا نہیں کی تو بھیڑ بکریاں ان کے کندھے پر ممیاتی رہیں گے. اسی طرح دوسرا مال, تو یہی مال آدمی کے لیے بہت مرتبہ مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے, عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سونے چاندی کے جمع کرنے کے مخالف تھے. سونا چاندی تو تجارت کرو, خرچ کرو, کھانے پینے کی چیز یہ نہیں. تو کہتے ہیں یہ نار دینار آپ کے لیے نار بن سکتا ہے, اس لیے ایسا کرو کہ دینار کو نار مت بناؤ, دین بناؤ. دین شروع ہے تو نار آخر میں ہے, نار ہونے سے بچا کر اس کو دین بنا دو. اور والہم آخر ھذا الدرہم الجاری, اور جو درہم لوگوں میں چلتا ہے اس کے آخر میں ہم ہے, پریشانی ہے, فکر ہے, سونا مشکل ہوتا ہے, چوروں کا خطرہ ہے, ڈاکوؤں کا خطرہ ہے, اغوا کا خطرہ ہے. جس کے پاس کچھ نہیں اس کو یہ خطرہ نہیں. ما ہے چندارم غم میں ہے چندارم دستار ندارم غم میں پیچ ندارم, ہمارے پاس کچھ نہیں اور کسی چیز کی فکر نہیں, نہ ہمارے پاس عمامہ اور دستار ہے اور نہ اس کو اپنے سر پر باندھنے اور لپیٹنے کی فکر ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر درہم کو سے محبت کرنا شروع کیا, اس کا حق ادا نہیں ہے تو آپ کے لیے ہم بن جائے گا, غم بن جائے گا, پریشانی بن جائے گی. اس کا حق ادا کیا تو آپ کے لیے درن فائدہ بن جائے گا, اور آپ کے لیے درن موتی کی طرح بن جائے گا, آپ کے لیے درن دودھ کی طرح بن جائے گا. اور اس لیے کہتے ہیں والمرء بینہما, آدمی ان دونوں دین اور نار کے درمیان ہے, فائدے اور ہم کے درمیان ہے. ان کان ذا ورع, اگر متقی آدمی ہے تو مقسم القلب بین الہم والناری یا معذب القلب, اس کا دل تقسیم ہے, کبھی ہم کی طرف فکر اور پریشانی کی طرف جاتا ہے اس کا دل, اور کبھی اس کا دل فائدے کی طرف جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ نار اور پریشانی سے بچوں اور اچھا کام کروں. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ دوسرے جتنے کسب ہے پیشہ ہے ان کو حقیر اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن جس کام میں اللہ تبارک و تعالی نے لگایا ہے مشغول رکھا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی رحمت ہم پر فرمائی ہے, بڑا کرم فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے. رحمان کے معنی ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں, سب پر رحم کرنے والے ہیں. اور رحیم کے معنی ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا بڑا حصہ علماء کرام کو عطا فرمایا ہے, اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے. لکھا ہے کہ مامون الرشید کے بیٹے تھے اور فرا ان کو پڑھاتے تھے, ہارون الرشید امین الرشید. ایک مرتبہ وہ نکلے تھے, دیکھا کہ فرا کی جوتوں پر جھگڑا ہے. ایک بیٹا جوتے کو لے رہا ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور استاد کے سامنے رکھوں گا, دوسرا بیٹا جھگڑ رہا ہے میں جوتی کو لوں گا. آخر دونوں نے فیصلہ کیا, ایک جوتا ایک نے اٹھایا, دوسرا جوتا دوسرے نے اٹھایا اور لا کر استاد کے سامنے رکھے. تو دوسرے دن بادشاہ نے بلایا, فرا نے سوچا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, تو بادشاہ نے کہا نہیں آپ سے غلطی نہیں ہوئی, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اصل بادشاہی تو آپ کی ہے, شہزادوں کو ہم بلاتے ہیں وہ ہماری بات نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں جلدی اٹھ جاؤ جلدی نہیں اٹھتے, تو آپ کی بادشاہی تو ان کے دل پر ہے اس طرح کہ آپ کی جوتی کے اوپر وہ لڑ رہے ہیں کہ میں اٹھاؤں یا یہ اٹھائے. تو ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بادشاہی چھوڑی تھی اور فقیری اور علم کی لائن کو اختیار کیا تھا, وہ فرماتے تھے اور سچ فرمایا انہوں نے کہ اگر بادشاہوں کو اس دولت کا اور اس خزانے کا علم ہو جائے جو خزانہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے, تو وہ تلوار لے کر ہمارے ساتھ لڑنا شروع کریں گے اور ہم سے یہ بادشاہی چھین لیں گے کہ یہ بادشاہی تمہارے پاس نہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ ان کو اس بادشاہی کا علم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی تو جیسے میں نے کہا رحمان رحیم ہے, لیکن اللہ تعالی کی رحمت, اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم علماء کے طبقے پر, طلباء کے طبقے پر بہت زیادہ ہے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے تنخواہ کم ہے یا زیادہ ہے, یہ سوچنا چاہیے کہ جس کام میں ہم لگے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اطمینان والی زندگی عطا فرمائی ہے. اور دیکھیے یہ بھی ضروری نہیں کہ عالم ہمیشہ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک علم میں لگا رہے, یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری ہے جس علم کو اور جو رحمت اللہ تعالی نے اس کو دی ہے اس کی قدر کرے, اس کے لیے ٹائم نکالے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں دن رات لگا رہے. آخر صحابہ کرام عالم تھے اور صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے. صحابہ کرام ریاض رضی اللہ عنہم اجمعین زراعت بھی کرتے تھے. صحابہ کرام کسب اور پیشہ بھی کرتے تھے, ہنر کا کام بھی کرتے تھے. خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے, لوہے سے چیزیں بناتے تھے. عاص ابن وائل جو بہت بڑا خراب آدمی زندیق آدمی گزرا ہے, اس کے اوپر خباب ابن ارت کا قرضہ تھا, اس کا کام کیا تھا لوہے کا. تو حضرت خباب نے ان سے اپنا قرضہ مانگا کہ آپ دے دیں, اور وہ نہیں دے رہا تھا. خباب نے عاص ابن وائل نے کہا کہ میں آپ کا قرضہ دوں گا لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو. خباب ابن ارت نے فرمایا میں انکار کروں گا, جب تم مر جاؤ گے پھر زندہ ہو جاؤ گے, جب تم مر جاؤ گے پھر زندہ ہو جاؤ گے. زندگی کو تو وہ مانتے نہیں ہیں مرتے کے بعد, تو پھر میں انکار کروں گا. اور ظاہر بات ہے اس کو علماء کی اصطلاح میں تعلیق بالمحال کہتے ہیں, یعنی جب تم مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤ گے اور لوگ زندہ ہو جائیں گے پھر تو کفر کا سوال ہی ختم ہوگا, پھر تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے, پھر تو مشرکین بھی کہیں گے کہ ما اشرکنا, ہم نے شرک نہیں کیا تھا, ما کننا مشرکین, ہم نے تو شرک نہیں کیا تھا. یہاں تک کہ ان کے اعضاء کو ان کے اوپر گواہ بنایا جائے گا اور ان کے اعضاء کہیں گے کہ اس نے کفر کیا تھا. تو صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے, صحابہ کرام زراعت بھی کرتے تھے. صحابہ کرام نے احادیث کو بھی نقل کیا, صحابہ کرام نے قرآن کریم کی تفسیر بھی فرمائی. مہاجرین جب ہجرت کر کے آئے ان کی زمینیں مکہ مکرمہ میں رہ گئی. آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو انصار تھے, انصار نے اپنی زمینیں مہاجرین کو دیں مفت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کہا نہیں, مفت میں نہیں لیں گے, بلکہ زمین آپ کی ہوگی, محنت مہاجرین کی ہوگی, اور آدھا تمہارا ہوگا آدھا ان کا ہوگا. چنانچہ اسی پر عمل ہوتا رہا, یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فتوحات کا دروازہ کھولا, اور فتوحات کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی زمینیں انصار کو واپس کر دی اور مہاجرین مستغنی ہو گئے, مہاجرین بے نیاز ہو گئے اور اپنا کام کرنے لگے. تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ آدمی علم میں لگ جائے تو کوئی اور کام نہ کر سکے, اس کے لیے وقت فارغ کرے. کراچی میں آج کل ماشاءاللہ بڑے بڑے, لاہور میں کراچی میں بڑے بڑے تاجروں کے بیٹے عالم بن گئے تبلیغ اور دعوت کی برکت سے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنایا پاکستان ہندوستان کا کہ 11 بجے سے پہلے تجارت کی جگہ نہیں کھلتی, 11 بجے کے بعد کھلتی ہے, اور مولویوں کا کام 11 بجے تقریبا ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد قیلولہ کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, سو جاتے ہیں تھوڑی دیر. تو اللہ تعالی نے ایسا نظام بنایا کہ 11 بجے تک وہ اپنے 2-3 سبق پڑھا لیتے ہیں, اور جب 11 بجے کاروبار کا وقت دفتر کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ علم کی برکت سے ان کا دماغ اتنا چلتا ہے مولویوں کا کہ وہ دوسروں سے زیادہ کماتے ہیں یہ کام بھی چلتا ہے وہ کام بھی چلتا ہے شاعر کا شاعر ہے کہتے ہیں ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس بالرجل کتنا اچھا ہے کہ دین اور دنیا دونوں آدمی کے پاس جمع ہو جائے دین بھی ہو دنیا بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حلال مال اچھے آدمی کے لئے کتنا اچھا ہے اور حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بہت قریب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر بھی تشریف لاتے تھے اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا جو دونوں بہنیں ہیں ان کے گھر بھی تشریف لاتے تھے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر میں آئے اور ام حرام کے گھر میں سو گئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے ہنس رہے تھے حضرت ام حرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ہنسے کیا وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے فوجیوں کو دیکھا لوگوں کو دیکھا کہ وہ سمندر میں اس طرح جا رہے تھے جیسے تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوں اور وہ سمندر پار کر کے جا رہے تھے فتوحات کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے ام حرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی آپ ان کے ساتھ ہوں گے شہید ہوں گے تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام کے گورنر ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ ہم سمندری بیڑا بناتے ہیں سمندری جہاز بناتے ہیں تاکہ یورپ پہنچ کر دین پھیلائے عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت دی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود اس میں شریک تھے اور ان کی اہلیہ اور حضرت ام حرام اور ان کے شوہر عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اس جہاد میں شریک ہوئے اٹلی اور قبرص پہنچ گئے وہاں دین کا کام کیا فتوحات کی جب واپس آ رہے تھے تو حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا سواری پر سوار ہوئی اور گر گئی ان کی گردن ٹوٹ گئی شہید ہوئی اور وہی قبرص میں ان کی قبر بن گئی اور اسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو میں جوں تلاش کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو دھوتی تھی. اس کا مطلب ہمارے خیال میں یہ ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے دو سال ایک سال کے بچے کو ماں کھانا کھلاتی ہے. کھانے کا انتظام کیا, اطعام عشرت مساکین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دس مسکینوں کی منہ میں کھانا ڈالو, کھانا کا انتظام کر لو وہ خود کھائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام حرام نے کھانے کا انتظام فرماتی تھی, اور ام حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی صفائی کے لیے پانی رکھتی تھی اور بالوں کی صفائی کے لیے انتظام کرتی تھی. جیسے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا, تو کیا سب عورتیں مر گئی تھیں کہ حضرت علی غسل دے رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ یہ تھا, حضرت ام عتویہ ہے اور دوسری عورتیں تھیں, کانت غاسلات الاموات, غاسلات المیتات, وہ تو مردہ عورتوں کو غسل دینے والی عورتیں ہوتی ہیں. تو حضرت علی نے کیسے غسل دیا؟ حضرت علی نے غسل کا انتظام فرمایا. کہتے ہیں محمود غزنوی نے ہندوستان کو, پنجاب اور ہندوستان کو فتح کیا, وہ تو ایک آدمی تھا, فوج نہیں کیا لیکن بڑے کی طرف نسبت ہوتی ہے. تو اسی طرح حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ کے ہاں اور ام سلیم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب تھیں, اور یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محارم تھیں. محرم جس کی تفصیل ہے حدیث کی کتابوں میں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ, حضرت انس غلام کیس ہوشیار لڑکا ہے, آپ ان کو اپنی خدمت کے لیے قبول کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خدمت کے لیے قبول فرمایا. دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی, اور وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا یہ کام کرنے کا تھا تم نے کیوں نہیں کیا, یا یہ کام کرنے کا نہیں تھا تم نے کیوں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے اخلاق کی وجہ سے اگر کوئی نامناسب کام ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب نہیں فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ یہ بیان میں کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انس آپ کے خادم ہے, خویدم, خویدم کا لفظ حدیث میں, آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں, اور خویدم کا لفظ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت کی وجہ سے کہ حضرت کی شان بہت اونچی ہے اور یہ تو چھوٹی موٹی خدمت کرتے ہیں, جیسے خانہ کعبہ کے مقابلے میں حدیث میں ہمارے گھروں کو چھوٹا گھر کہا گیا, جیسے ایک روایت میں آتا ہے اتمام الحج والعمرۃ ان تحرم لہما من دویرۃ اہلک, مکمل حج اور عمرہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھے چھوٹے سے گھر, اپنے گھر کو ہمارے گھر کو چھوٹا گھر بتایا, خانہ کعبہ بڑا گھر ہے. تو فرمانے لگی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ یہ آپ کے چھوٹے سے خادم ہیں, آپ ان کے لیے دعا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی, اے اللہ ان کے مال میں ان کے اہل میں برکت عطا فرما دے, اور مغفرت کی دعا. تو حضرت انس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ لوگوں کے پھل کے درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں اور میرے والد دو مرتبہ دیتے ہیں, اور جو phal hai, sirf phal nahi, unmein se khushbu bhi aati hai. Phal bhi hai, khushbu bhi hai. اور میری اولاد اور اہل عیال اتنی زیادہ ہے کہ سو سے اوپر تو مر چکے ہیں جو زندہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں اللہ نے ان کے مال میں بھی برکت دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل عیال میں بھی برکت دی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال اچھا مال نافع مال مفید مال یہ بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے تو اگر عالم اس کے لئے تھوڑا سا وقت دے دے تو کوئی ایسی بات نہیں اور مشہور بات ہے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ صحاح ستہ کے متفق راوی ہیں اور بہت اونچے درجے کے حضرت ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اپنے اوقات کو اپنے سال کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سال کے ایک حصے میں تجارت کرتے تھے اور بہت فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے تھے سال کے ایک حصے میں تجارت کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اگر فضیل ابن عیاض اور فلان سفیان وغیرہ نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا اور سال کے ایک حصے میں جہاد کرتے تھے آج کل اور اس زمانے کے جہاد میں فرق ہے اس زمانے میں عام لوگ جہاد کر سکتے تھے اس لیے کہ عام لوگوں کے پاس بھی وہ اسلحہ اور ٹریننگ ہوتی تھی جو خاص لوگوں کے پاس ہے تو عام لوگ بھی جہاد کرتے تھے آج کل تو ایسا نہیں ہے عام لوگوں کے پاس بندوق ہے اور مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے پاس آسمانی اسلحہ ہے تو مشکلات ہیں یہ کام مشکل ہے نہیں کر سکتے اس زمانے میں کر سکتے تھے سب تلوار چلاتے تھے سب گھوڑا چلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ میں جس طرف مشرکین کی فوج تھی دو تہائی حصوں میں تین میل خندق بنوا دی خندق کھدوا دی اب اس زمانے میں اگر کوئی کہے جی ہم تو دشمن کے مقابلے میں خندق کی کھدائی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بالکل سنت ہے لیکن اس زمانے میں اس سے کام چلتا تھا آج کل خندق کی کیا حیثیت ہے خندق کے کھدائی کریں گے تو ہوائی چیزیں ہیں سمندری چیزیں ہیں تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سال کے ایک حصے میں تجارت کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے اور سال کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت ہوتا تو وہ غائب ہو جاتے تھے مال غنیمت نہیں لیتے تھے اور جہاد کرتے تھے اگرچہ مال غنیمت کا لینا جائز ہے صحابہ کرام نے لیا ہے بلکہ سب سے بہترین مال مال غنیمت سمجھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة نہیں لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نفلی صدقہ نہیں لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے خمس الخمس پانچویں حصے میں سے اپنا حصہ لیتے تھے اور جو لیتے تھے وہ بھی ازواج مطہرات کے خرچے کے لیے اور دوسرے لوگوں پر خرچے کے لیے ہوتا تھا چند دن میں ختم ہوتا تھا پھر اللہ اللہ کر کے فاقہ چلتا تھا اور بھوک چلتی تھی اور حضرت عائشہ فرماتی تھی کبھی کبھی دو دو مہینے گزرتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا آپ کس طرح گزارا کرتی تھی فرماتے ہیں بس اسودین کھجور اور پانی سے گزارا کرتی تھی کبھی کھجور بھی نہیں ملتی تھی. ایک جہاد میں صحابہ کرام گئے, کھجوری ان کے پاس تھی, کھجوری ختم ہو گئیں, پھر ایک ایک کھجور کو تقسیم کرتے تھے اور اس کو سویٹ کی طرح چوستے تھے, جیسے ٹوفی کو چوستے ہیں اسی طرح چوستے تھے. ایک صحابی نے کہا اس کا کیا فائدہ, ایک کھجور کو چوسنے سے کیا فائدہ. کہنے لگے جب وہ ایک کھجور نہیں ہوتی تھی کسی کے پاس تو وہ افسوس کرتا تھا اور کہتا تھا کاش ایک کھجور تو ہوتی, ایک کھجور سے گزارا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے کہ مجھے تو کھجور نہیں ملی, ایک کھجور. تو ہم نے کہا کیا مطلب, انہوں نے دو گواہ پیش کیے کہ مجھے کسی نے کھجور نہیں دی. یہ حالت تھی, انما العسر یسرا, پھر مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی تھی. وہاں سمندر کے قریب گئے تھے اور سمندر میں ویل مچھلی, بہت بڑی مچھلی سمندر نے ڈال دی, اور ایک روایت میں 15 دن, ایک روایت میں 18 دن, ایک روایت میں 1 مہینے تک وہ کھاتے رہے, اور وہ اتنی بڑی اتنی تھی کہ 13 آدمی اس کی آنکھ کی جو گہرائی ہے اس میں بیٹھ گئے اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ 13 آدمی کہاں گئے. اور اس کی پسلی کو لگایا اور اس کی نیچے سب سے اونچا اونٹ اور اس پر سوار نیچے گزر گئے اور گزرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے غیب سے ایسا انتظام فرمایا کہ مچھلی نکلی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سال کے ایک حصے میں تجارت, اور برکت والی تجارت, اتنی برکت والی تجارت تھی کہ وہ بلخ کے رہنے والے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بلخ کے رہنے والے تھے, بلخ افغانستان میں ہے. وہاں سے حاجیوں کا قافلہ لے کر جاتے تھے اور حاجیوں سے کہتے تھے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے میرے پاس جمع کرو, کسی کے پاس تھوڑا کسی کے پاس زیادہ سب ان کے پاس جمع کرتے تھے, اس کو بطور امانت رکھتے تھے. پھر جب حج ہو جاتا تھا تو حج کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے تھے آپ اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کے لیے جو کچھ بازار سے خریدنا ہو خرید لو, وہ خرید لیتے تھے. سب خرچہ عبداللہ ابن مبارک ادا کرتے تھے, اور پھر جب واپسی ہوتی تھی تو جو کچھ حاجیوں نے جمع کرایا تھا اس پر نام لکھا ہوتا تھا وہ واپس کرتے تھے کہ یہ جو آپ نے میرے پاس جمع کرایا تھا وہ واپس لے لو, وہ پورا خرچہ اپنی طرف سے دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے برکت ایسی عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ جب برکت دیتے ہیں تو پھر برکت کی انتہا نہیں ہوتی, برکتوں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, رحمان کے معنی ہے بہت زیادہ رحمت, کافر پر بھی رحمت, مسلمان پر بھی رحمت, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اس پر بھی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ مخالفت کرتا ہے اس پر بھی. اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر ترسا وظیف خورداری, اے وہ کریم کہ غیب کے خزانے سے گبر و ترسا وظیف خورداری, گبر ہو یا ترسا ہو, مجوسی ہو اور یا عیسائی ہو, وہ سب آپ کا وظیفہ کھاتے ہیں. دوستان را کو جا کنی محروم تو کی بات دشمنان نظرداری, آپ دوستوں کو کب محروم کریں گے جبکہ آپ دشمنوں کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں اور دشمنوں کے اوپر بھی رحم رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں. ہاں کبھی کبھی امتحان ہوتا ہے. امام راضی نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کوا آیا اور اس نے لوگوں کا کھانا لگا ہوا تھا, وہاں سے کوے نے حملہ کیا اور کچھ کھانا روٹی وغیرہ اٹھائی اور چلا گیا. کہتے ہیں میں بھی اس کی پیچھے پیچھے چلا تاکہ معلوم کر لو کہ یہ کہاں جا رہا ہے. میں اس کی پیچھے چلا, ایک پہاڑ میں وہ پہنچا. پہاڑ میں ایک آدمی بندھا ہوا تھا, دشمن نے اس کو باندھ لیا تھا. کوے نے روٹی اس کے پاس ڈال دی اور اس نے کھائی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ویسے انتظام فرمایا. کوے کے دل میں ڈالا کہ تم یہ کام کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رحمت والے ہیں, سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرماتے ہیں. وہ مختصر المعانی میں شعر ہے, کہتے ہیں کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ وجاہل جاہل تلقاہم مرزوقا ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ وصیر العالم النحریر زندیقا. کم عاقل عاقل, بہت سارے عالم اور عاقل ہوتے ہیں. اعیت مذاہبہ, اس کے رزق کے راستے بند ہوتے ہیں. وجاہل جاہل تلقاہم مرزوقا, اور بہت مرتبہ جاہل ہوتے ہیں اور ان کے پاس رزق کے دروازے کھلے رہتے ہیں. ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ, اس نے لوگوں کو حیران کر دیا اور بعض لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں, زندیق بن جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سال کے ایک حصے میں تجارت کرتے تھے, سال کے ایک حصے میں جہاد کرتے تھے, اور سال کے ایک حصے میں تعلیم اور علم پھیلاتے تھے. سال کو تقسیم کیا تھا. تو اس زمانے میں اگر کوئی سال نہیں, سال کو تو تقسیم نہیں کر سکتے, دن کو تقسیم کریں. فلان وقت سے فلان وقت تک ہم کام کریں گے, فلان وقت سے فلان تک ہم علم کی خدمت کریں گے. تو یہ بھی علم کی خدمت ہے, اور جو کچھ پڑا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا, وہ کام آ جائے گا. اس لیے یہ علم کی یہ مثال ہے کہ درس و تدریس سے علم تازہ ہوتا ہے. اور خود حدیث میں آتا ہے, قرآن کریم کی مثال ایسی ہے جیسے اونٹ کو باندھا جائے, اونٹ کو کے پاؤں کو باندھا جائے. اگر تم نے اونٹ کو باندھا تو اونٹ آپ کے پاس رہ جائے گا, اگر آپ نے اس کی رسی کھولی تو اونٹ بھاگ جائے گا. اسی طرح قرآن و حدیث, اگر تم اس کا خیال رکھتے ہو, اس کی تکرار کرتے ہو, اس پہ مطالعہ کرتے ہو, باقی رہ جائے گا. اگر آپ نے چھوڑ دیا بس وہ چلا جائے گا, بھاگ جائے گا. تو علم کی علم اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے اور علم کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ علم بھاگ نہ جائے. تو بس یہ متفرق باتیں تھیں, جو ذہن میں بات تھی وہ تو رہ گئی. تو مفتی عبدالقادر صاحب نے جو بات شروع کی اسی کو میں نے لے لیا. اب اس کے بعد حضرت مفتی صاحب کے ملفوظات میں سے ایک دو ملفوظ سناتے ہیں. میں ایسے ماحول میں ہوں کہ ذکر جہری نہیں کر سکتا, چونکہ دوست و احباب اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں. حضرت والا ذکر جہری کا ثبوت لکھ کر ارسال فرما دے اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ اپنے دوستوں سے کہاں لڑائی کریں گے؟ آپ ہلکی آواز سے تنہائی میں ذکر کر لیا کریں, جس سے کسی سونے والے, نماز پڑھنے والے وغیرہ کو تشویش اور پریشانی نہ ہو. باقی ذکر جہری کا ثبوت خود اذان, خطبہ, تکبیر تشریق سے ہے. پھر عبارت ہے اجمع العلماء سلفا وخلفا, علماء کرام کا اتفاق ہے سلفا وخلفا, پہلے علماء کرام اور بعد والوں کا, علی استحباب ذکر اللہ تعالی, کہ اللہ تعالی کا ذکر بہتر ہے, فی المساجد مسجد میں وغیرہ اور باہر, من غیر نکیر, اس پر کسی نے انکار نہیں کیا. الا ان یشوش جہرہم, الا یہ کہ ان کا جہر اور بلند آواز پریشان کرے علی نائم سونے والے کو او مسلن یا نمازی کو او قارئن یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو. تو حموی کا حوالہ دیا ہے اور حدیث میں آتا ہے لا یقعد قوم یذکرون اللہ, جب قوم جمع ہو جاتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے, الا حفتهم الملائکہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, غشیتهم نزلت علیہم الرحمہ, ان پر رحمت نازل ہوتی ہے, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اس مجلس میں کرتے ہیں فرشتوں کے پاس جو ہماری مجلس سے بہتر ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ نے لوگوں سے کہا تم کیوں بیٹھے ہو, تو انہوں نے فرمایا ذکر کیلئے بیٹھے ہیں. تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے اس لئے سوال نہیں کیا کہ تم پر بدگمانی کرتا ہوں, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے پوچھا تھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو, انہوں نے کہا ہم ذکر کیلئے بیٹھے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکتا, اللہ تبارک و تعالی تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کس طرح ذکر کیلئے بیٹھے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ذکر بطور علاج ہے, اس لئے کافی ہے کہ اصول شرع کے خلاف نہ ہو, جیسے طبیب اور ڈاکٹری کے معالجات. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi. La maqsooda illallah, la ma'booda illallah, la matlooba illallah, la mahbooba illallah. Illallah, 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 illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله حاضري الله ناظري الله معي الله معي الله 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 الله
اللہ 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم استغفار درود شریف.